أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم فئة قلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله الله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 249 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پہلے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ زیر بحث رہا ہے، جس میں گویا مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان سے پہلے بھی ایسے مواقع آ چکے ہیں جب انبیاء علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو جنگ کرنا پڑی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا جو قانون کار فرما رہا ہے یقیناً وہی قانون تمہارے معاملے میں بھی کار فرما ہوگا. اس لیے اس آئینے میں تم بڑی حد تک اپنے حالات بھی دیکھ سکتے ہو. یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ واقعہ سموئیل نبی کے زمانے میں پیش آیا. یہ وہ پیغمبر ہیں جن کے زمانے میں بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ان کے ہاں چونکہ سیاسی استحکام نہیں رہا، ان کے بہت سے علاقے فلسطینیوں نے چھین لیے ہیں، ان کو پابرجا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کرے. میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ درخواست کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ان کو سمجھایا اور یہ بتایا کہ بادشاہی کا نظام کوئی اچھا نظام نہیں ہے. تم اگر اپنے لیے بادشاہ کا مطالبہ کرتے ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تم نے اللہ کی بادشاہی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. تمہارے اندر جو ایک جمہوری نظام قائم تھا اسی کے مطابق اگر تم معاملات کرو تو یہ تمہارے لیے باعث عزت بھی ہوں گے اور تمہاری آئندہ نسلوں کے لیے بھی باعث عزت ہوں گے. میں نے آپ کو تورات کا وہ سارا اقتباس پڑھ کر سنایا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ کیا ہے اس کے اوپر، اور اس کے باوجود جب بنی اسرائیل اس کے لیے راضی نہیں ہوئے تو پھر یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر تم خود ہی چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو اس طرح ذلیل اور رسوا کرو تو پھر ہم بادشاہ مقرر کیے دیتے ہیں. یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک منتخب قوم رہی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ذمہ داری کے لیے منتخب کیا تھا، قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں خاص طور پر اس ذمہ داری کے حوالے سے طویل مباحث گزر چکے ہیں. تو اس وجہ سے جب انہوں نے بادشاہ کا مطالبہ کیا تو اللہ ہی کی طرف سے پھر بادشاہ کا تقرر کیا گیا. یہ تقرر اللہ کے اس زمانے کے پیغمبر کی وساطت سے ہوا، یعنی سموئیل نبی نے طالوت کا انتخاب کیا اور پھر اس کے بعد طالوت ان کو لے کر نکلے. اب یہ واقعہ یہاں تک پہنچ چکا ہے تو ارشاد فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، یعنی بنی اسرائیل کی حکومت جب طالوت نے سنبھال لی تو پھر وہ فوجیں لے کر نکلے. یعنی اب جو اصل مارکہ برپا ہونا تھا اس کے برپا ہونے کی پدا ہوئی۔ یہ کہاں برپا ہوا؟ موجودہ زمانے کے لحاظ سے تو شاید اس مقام کو متعین کرنا مشکل ہو، لیکن جو قدیم روایات ہیں اور جن کا ذکر سیمول کی کتاب میں آیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جہاں پہ خلیج عقبا ملتی ہے، اس کے قریب میں یہ وہ مقام ہے ایلا کا، جہاں یہ مارکہ ہوا ہے۔ اس موقع کے اوپر یہ دیکھنے کے لیے کہ جن لوگوں کو میں لے کر نکل رہا ہوں اور جن کے ذریعے سے یہ جنگ کرنا پیش نظر ہے، ان کی اپنی اخلاقی حالت کیا ہے، ان میں نظم و ضبط کتنا ہے، وہ کس حد تک احکام کی پابندی کرتے ہیں، کیونکہ جنگ اور لڑائی اور قتال کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ایک منظم گروہ، اطاعت حکم کرنے والا گروہ ہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے ایک امتحان کیا، اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، قال ان اللہ مبتلیکم بالنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یتم فانہ منی الا من اقترف غرفۃ بیدہ۔ تو انہوں نے اس موقع پر لوگوں کو یہ بتایا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک ندی کے ذریعے سے تمہیں آزمائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب لشکر جاتا ہے تو راستے میں ندی، نالے، پہاڑ سب آتے ہیں، تو کسی ندی پر یہ ان کا امتحان کیا گیا۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جس نے اس ندی سے کچھ نہیں چکھا وہ میرا ساتھی۔ یعنی گویا انہوں نے یہ بتا دیا کہ میں اب ان لوگوں کو اس میدان میں لے کے نکلوں گا کہ جب وہ ندی آئے گی، اس سے پہلے ظاہر ہے لوگ ایک بڑا سفر کر چکے ہوں گے، وہاں ہر ایک کو پیاس لگی ہوگی، تو اس پیاس کی کیفیت میں بھی جو لوگ اپنے اوپر ضبط کریں گے اور صبر کے ساتھ جس شخص کو ان کا ذمہ دار مقرر کیا گیا اس کے حکم کی پیروی کریں گے، انہی کو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا ساتھی سمجھوں گا۔ یعنی یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ باقیوں کو الگ کر دیا جائے گا، بلکہ ان کی بات کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ آگے کی آیات سے واضح ہوتا ہے، کہ میں انہی پر اعتماد بھی کروں گا، انہی کو ذمہ داری بھی دوں گا، اور انہی کی قوت کا لحاظ کر کے جنگ کا فیصلہ بھی کروں گا۔ یہ ساری صورت پھر اسی بنیاد پر ہوگی۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب یہ امتحان ان کے لیے برپا کیا گیا تو یہ ایک مشکل امتحان تھا۔ اس کی کچھ تفصیلات بائبل سے معلوم ہوتی ہیں کہ لوگ فی الواقع اس طرح کی کیفیت میں تھے کہ اس میں ضبط کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بہرحال جب وہ ندی پر پہنچے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فشرب منہ الا کلیلا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ سارے کے سارے لوگ حکم کے پابند رہے ہوں، انہوں نے صبر سے کام لیا ہو، انہوں نے اپنے اوپر نظم و ضبط قائم رکھا ہو، ایسا نہیں ہو سکا۔ بڑی تعداد ایسی ہی نکلی کہ جنہوں نے پانی پی لیا، یعنی جب وہ پیاس سے بیتاب ہوئے تو پھر حکم کی خلاف ورزی کر کے پانی پینے کے لیے آبادہ ہو گئے۔ ایک بڑی چھوٹی تعداد ایسی تھی، اللہ کلیلم منہم، جو اپنے وعدے پر قائم رہی، یہ صورتحال ہوئی۔ اس سے گویا قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جب بھی کبھی تم میدان جنگ میں اترو گے تو جو چیز سب سے زیادہ غیر معمولی کردار ادا کرے گی وہ نظم و ضبط ہے، یعنی کس حد تک تم ڈسپلن کے پابند رہتے ہو، جو قاعدہ ضابطہ بنا دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہو۔ اس زمانے میں بھی عام حالات میں تو ظاہر ہے کہ یہ قوانین نہیں ہوتے، لیکن جب کوئی شخص فوج میں بھرتی ہوتا ہے یا میدان جنگ میں اترنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو سب سے زیادہ اسی چیز کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں جان دینا ہوتی ہے، اقدامات کرنے ہوتے ہیں، اس میں آدمی کے معمولی اقدام کے بعض وقت غیر معمولی نتائج نکل آتے ہیں، تو اس کو دیکھا جائے۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ بدر میں تو مسلمان بہت نظم ضبط کے ساتھ لڑے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، اور بہت معمولی تعداد میں بھی اور معمولی اسلحے میں بھی اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی، لیکن احد کے میدان میں جب مسلمانوں کے ایک گروہ سے غلطی ہوئی اور انہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تو اس کے نتائج نہ صرف یہ کہ پوری مسلمانوں کی اس وقت کی جمعیت کو بھگتنے پڑے، بلکہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی بھی خطرے میں پڑ گئی، یہ صورتحال ہو گئی۔ تو اس وجہ سے یہ امتحانات بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اپنی نصرت سے نوازتے ہیں اور انہی کی مدد کرتے ہیں کہ جو نظم و ضبط کے ساتھ اور اپنے ذمہ دار لوگوں کی اطاعت کرتے ہوئے میدان جنگ میں اترتے ہیں۔ جنگ کے میدان کے ضابطے اور قوانین میں اس نظم و ضبط کو، میں نے جس طرح کی عرض کیا، غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ بڑے تھوڑے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس کی پابندی کی اور انہوں نے پانی نہیں پیا۔ اس میں البتہ یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص غیر معمولی طریقے پر یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے اوپر ضبط نہیں کر سکتا تو ہاتھ کے چلو سے پانی بھر کر ایک آدھ گھونٹ لے سکتا ہے، بس اس کی اجازت دی گئی تھی۔ اس کو قرآن مجید نے یہاں بیان بھی کر دیا ہے کہ اللہ من اقترف غرفۃ بیدہ فشرب منہ الا قلیلا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس میں کچھ لوگوں نے اس چلو کو دو چلو بنایا ہوگا، کچھ نے کچھ زیادہ پی لیا ہوگا، یہ جو ایک رعایت دی گئی تھی اس سے فائدہ اٹھانے میں مختلف لوگوں کے رویے مختلف رہے، اس پر ایک جامع تبصرہ قرآن نے یہ کیا ہے کہ فشرب منہ اللہ کلیلم منہ فلم جاوز ہو ولزین امن اما کال اللہ طاقت الوم اب جالو تو جنود۔ اب اس کے بعد دوسرے پہلو کو نمایاں کیا کہ یہ معاملہ تو نظم و ضبط کا تھا، ظاہر ہے کہ جب کوئی قوم اس طریقے سے اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلتی ہے تو پہلی چیز یہی دیکھنے کی ہے، یہ دیکھی گئی اور اس میں کوئی بہت زیادہ اچھے کردار کا مظاہرہ ان لوگوں نے نہیں کیا، تاہم ایک جمعیت ایسی رہی کہ جس نے حکم کی پابندی بھی کی اور جو نظم و ضبط پر قائم بھی رہی۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے اب جالوت کا لشکر ہے، فلسطینیوں کا سپہ سالار اس زمانے میں جالوت تھا، اس کا نام ذرا مختلف تلفظ کے ساتھ بائبل میں آتا ہے، قرآن مجید نے اس کو جالوت میں تبدیل کر دیا ہے، زبانوں میں اس طرح کے تغیرات اور تبدیلیاں عام طور پر ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ صاحب ہیں کہ جن کا لشکر سامنے لشکر جرار کھڑا تھا، جیسے ہی ان لوگوں نے دیکھا، یعنی یہ لوگ جب تالوت کے ساتھ ندی کے پار اترے اور اس میں وہ بھی تھے کہ جو ان کے ساتھی تھے اور ایمان پر قائم رہے، وہ بھی تھے جنہوں نے کوتاہی کی، وہ بھی تھے جنہوں نے چلو بھر پانی پہ اکتفا کی، وہ بھی تھے کہ جنہوں نے اس موقع کے اوپر احکام کی خلاف ورزی کی، تو ان سب لوگوں کو لے کر جب وہ نکلے اور انہوں نے سامنے دیکھا کہ جالوت کا لشکر جرار کھڑا ہے، تو پھر جو لوگ آزمائش پر پورے نہیں اترے تھے وہ فوراً پکار اٹھے کہ ہم تو آج جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی ایمان والے تو اپنے ایمان پر قائم رہے، عزم پر قائم رہے، ارادے پر قائم رہے، لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا۔ اس سے گویا قرآن مجید نے دونوں چیزوں کو ملا کر یہ بتا دیا کہ وہ لوگ جو اس موقع پر صبر نہیں کر سکے، نظم و ضبط کا مظاہرہ نہیں کر سکے، حکم کی پابندی نہیں کر سکے، ان کے اندر وہ طاقت، وہ ہمت اور وہ حوصلہ بھی پیدا نہیں ہو سکا کہ وہ دشمن کے لشکر کو دیکھ کر اس سے لڑنے کے لیے آمادہ ہوتے، بلکہ انہوں نے فوراً بزدلی کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایسے لشکر جرار کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ قال الذین یظنون انہم ملاک اللہ، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے کہ جن کا ایمان پختہ تھا، جنہوں نے اس موقع پر بھی نظم کی پابندی کی تھی اور جو ان کو امتحان سے گزرنا پڑا تھا اس میں بھی قائم رہے تھے، تو انہوں نے فوراً ان لوگوں سے یہ کہا کہ کم من فیتن کلیلتن غلبت فیتن کثیرتن بیزن اللہ واللہ مع الصابرین، کہ حوصلہ کرو، اس لیے کہ بہت جگہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پر غالب آئے، اور اللہ تو ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، واللہ مع الصابرین۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جن کو اللہ نے نظم و ضبط کی پابندی کی توفیق دی تھی، ان کو اللہ نے نہ صرف یہ کہ حوصلہ دیا کہ وہ خود میدان میں رہیں اور پابرجا رہیں، بلکہ حوصلہ چھوڑنے والوں کو بھی انہوں نے توجہ دلائی کہ تم فکر نہ کرو، اگر اللہ نے اس میدان میں تمہیں اتارا ہے اور تمہارے لیے ایک امیر کا انتخاب کیا ہے اور پیغمبر کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور تم اس میدان میں حق کی بنیاد پر اترے ہو اور تم ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہو، تو پھر اس کی فکر نہ کرو۔ ایسا ہوا ہے بارہا کہ مادی طاقت کے لحاظ سے کمزوری تھی، لیکن اللہ نے اس میں اپنی نصرت شامل کی اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے گروہ بھی بڑے گروہوں پر غلبہ پانے میں کامیاب ہو گئے، اس لیے حوصلہ نہ چھوڑو، گویا انہوں نے ان کی ہمت بندھائی۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیے تو بڑی خوبی کے ساتھ قرآن مجید نے ان تمام پہلوؤں کو واضح کر دیا ہے کہ جو اس موقع پر واضح کرنا پیش نظر تھا، یعنی یہ بھی بتا دیا ہے کہ جب بھی اس طرح کے کسی گروہ کو میدان میں لے کے نکلا جاتا ہے تو اس میں جہاں مادی اسلحہ اور مادی قوت اور تعداد کی اہمیت ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اہمیت اس کی ہوتی ہے کہ ان کے اندر تقوی کی نوعیت کیا ہے، حدود آشنائی کا کیا معاملہ ہے، نظم و ضبط کا کیا معاملہ ہے، حوصلہ کتنا ہے، ہمت کتنی ہے، خدا پر اعتماد کتنا ہے، یہ ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ بڑی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ جن لوگوں کے اندر کوئی ایک کمزوری آتی ہے تو بعض اوقات وہ کمزوری معمولی محسوس ہوتی ہے، یعنی کہنے کو ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ پیاس لگی ہوئی تھی، اس میں اگر لوگوں نے پانی پی لیا تو کیا ہوا، لیکن یہ کمزوری در حقیقت بہت سی دوسری کمزوریوں کو اپنے جلوں میں لیے ہوئے ہوتی ہے، یعنی وہ محض اس کا ایک اظہار ہوتا ہے، ورنہ دل کے اندر، دماغ کے اندر وہ کمزوری در آئی ہوتی ہے کہ جو پورے کے پورے وجود کا احاطہ کر لیتی ہے اور پھر اس کا ظہور کسی ایک شکل میں ہو جاتا ہے۔ تو ان کے معاملے میں بالکل یہی صورت ہوئی۔ بہرحال جن لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ نظم کے بھی پابند رہے، انہوں نے حکم کی بھی پیروی کی، اور اس کے بعد اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر بھی انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنا حوصلہ برقرار رکھا بلکہ ان کو کہا، اور اس کی وجہ قرآن مجید نے یہ بتائی ہے، قال الذین یظنون انہم ملاک اللہ، یعنی یہ توفیق اللہ نے کن کو دی؟ یہ توفیق اللہ نے ان کو دی جو اس سے ملاقات کی توقع رکھتے تھے۔ یعنی یہ بات جو ہے بنیادی بات اس کو بھی نمایاں کر دیا کہ اگر آخرت پر سچا ایمان ہے، خدا کے ساتھ ملاقات پر سچا ایمان ہے، اور آدمی یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے اور مجھے بہرحال ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے جانا ہے، تو پھر اس کے اندر وہ عزم وہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے جو ان خدا کے بندوں کے اندر پیدا ہوا، تو اس کو خاص طور پر نمایاں کر دیا ہے کہ اس موقع کے اوپر بھی سچے ایمان کے حاملین ہی اپنے موقف پر قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کی توفیق بھی انہی لوگوں کو دی جو اللہ سے ملاقات کی توقع رکھتے تھے کہ تم حوصلہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ لنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، تو اب یہ فرمایا کہ پھر اس کے بعد بہرحال دونوں لشکر سفارا ہو گئے، اور یہ جو سچے ایمان والے تھے یہ جب سامنے گئے، جن کو اللہ نے ایمان بھی دیا تھا، عزم بھی دیا تھا، حوصلہ بھی دیا تھا، اور جن کا آخرت پر بھی پختہ یقین تھا، جب ان کا سامنا جالوت اور اس کی فوجوں سے ہوا تو انہوں نے اس موقع کے اوپر حوصلہ ہارنے کی بجائے اور ہمت چھوڑنے کی بجائے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، اور دعا یہ کی کہ ربنا افرغ لنا صبرا، پروردگار ہم پر صبر کا فیضان فرما۔ عربی زبان کے یہ الفاظ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، گویا صبر کی توفیق تیرے ہی طرف سے آئے گی، تیری طرف سے یہ فیضان ہوگا کہ ہم ثابت قدم رہے، تو اس کے بعد ہی ہم ثابت قدم رہیں گے، تو اس صبر کا، اس استقامت کا، اس ہمت کا ہم پر فیضان فرما۔ افرغ لنا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے پاؤں جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان منکروں پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ پیغمبروں کا انکار کیا ہے بلکہ ظلم اور عدوان کو اپنا طریقہ بنا لیا ہے، اور ہمارے علاقے انہوں نے ظلم کر کے چھینے ہیں، اور ہمارے لوگوں پر انہوں نے ستم توڑے ہیں، ہم ان ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں، تو ہمارے اوپر اپنا خاص کرم فرما، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما، ہمارے پاؤں جما دے، اور ہمیں ان کے خلاف مدد کر کے غلبہ عطا فرما۔ فہزمہم باذن اللہ، تو یہ پھر اس کے بعد قرآن نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہوا کہ اللہ کے اذن سے انہوں نے اس گروہ کو شکست دے دی۔ یعنی اگرچہ وہ ایک بڑا لشکر جرار تھا اور آسان نہیں نظر آتا تھا کہ اس کو شکست ہو جائے گی، لیکن جب یہ میدان میں نکلے تو قرآن نے فرمایا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، یعنی جب انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور جو طاقت ان کے پاس تھی وہ فراہم کر دی، اور پھر اللہ کے سامنے دست بدعا ہوئے، تو اللہ کی نصرت آئی اور اتنی توفیق ان کو ہوئی کہ وہ اپنی ساری قوت کے ساتھ لڑے اور اللہ ان کو فتح و نصرت سے نوازے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ فتح ان کو حاصل ہو گئی۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ اسباب اور وسائل تو لازماً اختیار کیے جائیں گے، اللہ کا قانون یہی ہے۔ اسباب و وسائل کو نظر انداز کر کے اگر یہ توقع کی جائے کہ اللہ کی نصرت آئے گی تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے اپنے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ تو جو اسباب و وسائل ضروری ہیں اور جو آپ کو میسر ہو سکتے ہیں وہ آپ میسر کریں، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ فتح اصل میں اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے۔ یعنی اسباب و وسائل اس میں کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ کا اذن، اللہ کا حکم ہے کہ جو یہ نتائج نکالتا ہے، اور یہ اللہ کا اذن اور اللہ کا حکم ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو ایک طرف اس کے قانون کی پابندی کرتے ہیں۔ یعنی جو اس نے اسباب جمع کرنے، وسائل کو اختیار کرنے کا قانون بنایا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے ایسے ہی ایک موقع پر بڑے بلیغ انداز میں توجہ دلائی تھی، بائبل میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب ایک موقع پر شیطان نے انہیں بہکانا چاہا اور ان سے یہ کہا کہ تم تو خدا کے بڑے چہیتے ہو اور تمہارا بڑا ایمان ہے، تو ذرا یہ سامنے کے پہاڑ پر جاؤ اور اپنے آپ کو گرا دو، تمہارا پروردگار چاہے گا تو تم کو بچا لے گا، تو انہوں نے کہا کہ اے مردود، تم دور ہٹ جاؤ، خدا کا کام ہے کہ وہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں کہ میں خدا کو آزماؤں۔ تو یہی چیز جو ہے، یہ اصل میں اسباب اور وسائل کے بارے میں بھی اختیار کرنی چاہیے۔ یعنی جو آدمی اللہ کے اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، یا جو قوم اللہ کے اس قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے، کہ اس کو جو اسباب اور وسائل پیدا کرنے ہیں وہ پیدا نہیں کرتی، وہ گویا خدا کو آزمانے نکل کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے قانون کے مطابق اسباب میسر کیے جائیں گے، جو ضروری چیزیں ہیں وہ فراہم کی جائیں گی، پھر آدمی میدان میں اترے گا، اور جب میدان میں اترے گا تو کمی جو رہ گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے۔ یعنی اللہ کا قانون یہ ہے، اور فتح بہرحال ان کے حکم سے ہوتی ہے، ان کے اذن سے ہوتی ہے۔ دونوں باتوں کو اس میں واضح کر دیا ہے۔ اگر آپ اس مختصر سے واقعے کے اوپر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ اس میں ایک ترتیب کے ساتھ کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں، یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی گروہ کسی موقع کے اوپر ظلم اور عدوان کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں نکلتا ہے، یا اپنی مدافعت کے لیے لڑنے کے لیے میدان میں نکلتا ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اندر ایک اجتماعی نظم قائم کرے، ایک باقاعدہ حکومت اور اقتدار اپنے اندر قائم کرے، کیونکہ اس کے بغیر اگر میدان میں اتر کر تلوار اٹھائی جائے گی تو یہ فساد بن جائے گی۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ اس میں ایسا نہیں کیا گیا کہ ایک بھیڑ کی بھیڑ پیغمبر کے ساتھ نکل کھڑی ہوئی ہو اور انہوں نے تلواریں اٹھا لی ہوں اور پھر اللہ کی نصرت آ گئی ہو۔ پہلے ان کے ہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کا نظم حکومت کس کے پاس ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمران کا باقاعدہ تقرر کیا گیا جس نے اس نظم کو سنبھالا، درا حالے کہ اللہ کا پیغمبر بھی موجود تھا، لیکن ایک باقاعدہ حکومت قائم کر کے نظم و اقتدار ایک شخص کے ہاتھ میں دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ یہ لوگ اس نظم کی کس حد تک پابندی کرتے ہیں، یعنی یہ بات کہ اگر یہ بے نظم گروہ کے طور پر اور غیر منظم بھیڑ کی حیثیت سے نکل کھڑے ہوئے تو نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے بلکہ دنیا میں جہاد کی بجائے فساد کے علمبردار بن جائیں گے۔ جب نظم قائم ہوا تو پھر ان کا امتحان کر کے دیکھا گیا کہ ان کے اندر ڈسپلن کی پابندی کرنے کی کیسی کچھ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اس کا بھی اندازہ کر لیا گیا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ آدمی کا عزم، آدمی کا حوصلہ کس چیز پر مبنی ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ اسباب و وسائل کے بعد جو چیز ان کو حوصلہ، ہمت اور عزم عطا کرتی ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی توقع ہے، کیونکہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوں گے، اور جب وہ حاضر ہوں گے تو ان کو ان کے تمام اعمال کا بالکل ٹھیک ٹھیک صلہ مل جائے گا، اور اصلی دنیا وہی ہے جو ان کے پروردگار نے آگے ان کے لیے تیار کر رکھی ہوئی ہے، وہ اسی جنت کے طلبگار ہیں اور اس کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں۔ یہ ایمان جن لوگوں کے اندر ہوتا ہے وہ پھر اسباب و وسائل تو یقیناً جمع کرتے ہیں، لیکن خیال یہی رکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہوگی، اس کی توفیق ہوگی تو اس سے ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ چنانچہ یہی چیز یہاں بھی فیصلہ کن ہوئی۔ اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ پروردگار نے جن لوگوں کو یہ توفیق دی کہ وہ اس طریقے سے میدان میں اتر کر مقابلہ کرے، اور پھر اس کے بعد اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے جنگ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے، انہوں نے بھی آخری وقت میں اپنے پروردگار سے جو دعا کی وہ یہ تھی کہ وہ یہ بات سمجھتے تھے بہت اچھی طرح کہ ان کا عزم، ان کا حوصلہ اسی وقت نتیجہ خیز ہوگا جب اللہ کی طرف سے یہ عنایتیں اور اللہ کی طرف سے یہ کرم ہوگا، اور اس میں جن چیزوں کو انہوں نے چاہا ہے وہ دیکھیے کیا چیزیں ہیں۔ انہوں نے صبر کے فیضان کی دعا کی ہے، انہوں نے ثابت قدمی کی دعا کی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہا ہے کہ پروردگار ہماری نصرت فرما، ہماری مدد فرما۔ یعنی اگر ہم صبر و استقامت کے ساتھ اپنے موقع پر جمے رہیں گے، جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اپنی طرف سے کوئی کمزوری نہیں دکھائیں گے، ہمارے قدم جمے رہیں گے، ہم پابر جا رہیں گے، تب اللہ کی نصرت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اسی چیز کو آپ آگے کی سورہ آل عمران میں، جس میں جنگ احد کے حالات پر تبصرہ کیا گیا، دیکھیں گے کہ وہاں جب لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی مدد کی دو لازمی شرائط تھیں، یعنی اسباب اور وسائل کے بعد دو لازمی شرائط تھیں، اور وہ شرطیں کیا تھیں؟ ان تتقو و تصبرو، اگر تم حدود کے پابند رہتے اور صبر سے کام لیتے تب اللہ کی مدد آتی۔ تو یہاں بھی اسی پہلو کو واضح کیا گیا ہے کہ جب تک ان کے اندر یہ صفات پیدا نہیں ہوئی اللہ نے بھی ان کی مدد نہیں کی، اور جب یہ پیدا ہو گئیں اور انہوں نے حزم و احتیاط کے ساتھ میدان میں قدم رکھا اور عزم اور حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور اللہ کا کرم ان پر ہوا۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوت، اور اس میں سب سے بڑا جو معاملہ ہوا وہ یہ کہ جالوت کو داؤد نے قتل کر دیا۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور بائبل میں اس کی بڑی تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا داؤد اس موقع پر بس ایک نوجوان چرواہے تھے، یعنی تالوت کی قیادت میں جب یہ لشکر نکلا ہے اور یہ کہیں قریب ہی اپنی بکریاں چرا رہے تھے، اس لشکر میں بھی شامل نہیں تھے۔ جالوت جب اس زمانے کی روایت کے مطابق میدان میں نکلا اور اس نے لوگوں کو دعوت مبارزت دی، اس نے کہا کہ کون میرے ساتھ لڑنے کے لیے آتا ہے، تو وہ بالکل آہن پوش تھا اور بڑا غیر معمولی حیثیت کا حامل تھا، کوئی نکل نہیں رہا تھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے آ کے ساؤل سے، یا تالوت جن کا نام قرآن میں آیا ہے، یہ اجازت چاہی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایک لڑکے ہو، تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے گوپن سے شیروں کے سر پھوڑ دیتا ہوں، مجھے آپ اجازت دیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اس گوپن کو لہرا کر مارا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کے خود کے اندر سے اس کا بھیجا بالکل اڑ گیا اور وہ بڑا سپہ سالار بھی ختم ہو گیا، یہ آنکھوں کا تارہ بن گئے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ پورے لوگوں نے انہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا، اسی سے ان کے لیے پھر بادشاہی کا راستہ کھلا ہے۔ قرآن مجید نے آگے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، اور یہی معاملہ بائبل میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوت، تو جالوت کو داؤد نے قتل کر دیا، اور پھر اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا، ظاہر ہے کہ ایک بڑی غیر معمولی حیثیت ان کو حاصل ہو گئی، ہر شخص کی نگاہیں ان پر مرکوز ہو گئیں۔ تب پروردگار یہ کہتے ہیں کہ وآتا اللہ الملک والحکمہ، اللہ نے اسے بادشاہی دی اور حکمت عطا فرمائی۔ یہ جو دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، یعنی اگر کسی کو حکومت ملتی ہے، اقتدار حاصل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ حکمت اور دانائی حاصل نہیں ہوتی، تو گویا یہی اقتدار صاحب نظرہ نشہ قوت خطرناک کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ حکمت ہے، اس کے ساتھ دانائی ہے، اس کے ساتھ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت بن جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، حکمت عطا فرمائی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اسے اس علم میں سے سکھایا جو اللہ چاہتا ہے کہ اپنے اس طرح کے بندوں کو سکھائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو علم دینے کا قانون ہے، اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اللہ کا علم انہی کو ملتا ہے جو اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ اس علم کے حامل بنیں گے۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب امام شافعی نے اپنے استاد بکی سے یہ کہا کہ میرا کچھ حافظہ ٹھیک نہیں ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ جو چیزیں مجھے اخذ کرنا ہوتی ہیں ان میں بھی اب دقت ہوتی ہے، اس کو بیان کرتا ہوں کہ بڑے اچھے اشعار ہیں کہ شکوت الٰ بکی سوء حفظی فاوسانی الٰ ترک الباسی، کہ میں نے اپنے استاد بکی سے جا کر یہ درخواست کی کہ مجھے کچھ حافظے میں مسئلہ پیش آ رہا ہے اور علم کی طرف بھی ویسا معاملہ نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ گناہ کرنا چھوڑ دو۔ فإن العلم نور اللہ تعالیٰ ونور اللہ لا یُعطی لِعاصی، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے اور یہ گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو علم کا فیضان ہوتا ہے، اس کے بھی شرائط و حدود ہیں۔ اگر آدمی کے اندر تقویٰ ہے، خدا ترسی ہے، حدود کی پابندی ہے، اللہ کے ساتھ سچا تعلق ہے، تو یہ چیز افزونی علم کا بھی باعث بنتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی بتایا کہ جو اللہ کے اس طرح کے بندے ہوتے ہیں، جو اس شرائط کو پورا کرتے ہیں، انہیں جو علم اللہ تعالیٰ دیا کرتے ہیں، وہ علم ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين، اور فرمایا کہ یہ جو جنگ ہوئی اور اس طرح کا معاملہ ہوا، تو اس پر کوئی تعجب تم کو نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ایک دوسرے کے ظلم سے دوسرے کو نجات نہ دلاتا رہے، تو زمین فساد سے بھر جائے۔ یعنی انسان کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ اس میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اگر لوگوں کو اقتدار حاصل ہو جائے گا، قوت حاصل ہو جائے گی، وہ دنیا میں کوئی بڑی پاور بن جائیں گے، تو اس کے بعد وہ خود بخود اخلاقی حدود کے پابند ہو جائیں گے۔ اللہ اسی طریقے سے ایک دوسرے کی قوت کے ذریعے سے ان کے معاملات کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں۔ یہ چونکہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے، اور اس میں جو آیت میں قانون بیان کیا گیا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر ذرا تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے، تو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو موضوع بنائیں گے۔ اب آپ سادہ ترجمہ اس کا سن لیجئے ان آیات کا۔ بنی اسرائیل کی حکومت سنبھالنے کے بعد پھر جب طالوت فوجیں لے کر نکلے، تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک ندی کے ذریعے سے تمہیں آزمائے گا۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جس نے اس ندی سے کچھ نہیں چکھا وہ میرا ساتھی ہے، ہاں مگر اپنے ہاتھ سے ایک چلو کوئی پی لے تو پی لے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب نے اس ندی کا پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اس کے پار اترے اور ان کے وہ ساتھی بھی جو اپنے ایمان پر قائم رہے اور فوجیں دیکھیں، تو جو لوگ آزمائش میں پورے نہیں اترے تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو آج جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس پر وہ لوگ جنہیں اللہ سے ملنے کا خیال تھا بول اٹھے کہ حوصلہ کرو، اس لیے کہ بہت جگہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پر غالب آئے ہیں، اور اللہ تو ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہی سچے مسلمان تھے کہ جب جالوت اور اس کی فوجوں کا سامنا ہوا، تو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہمارے پاؤں جما دے اور ان منکروں پر ہمیں غلبہ عطا کر دے۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے ان دشمنوں کو شکست دے دی، اور جالوت کو داؤد نے قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے بادشاہی دی اور حکمت عطا فرمائی، اور اسے اس علم میں سے سکھایا جو اللہ چاہتا ہے کہ اپنے اس طرح کے بندوں کو سکھائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ ایک کو دوسرے سے نہ ہٹاتا تو زمین فساد سے بھر جاتی، لیکن اس نے اسی طرح ہٹایا ہے، اس لیے کہ اللہ دنیا والوں پر بڑی عنایت فرمانے والا ہے۔